Bismillahirrahmanirrahim. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تقسیم ہوئی اور تقسیم جو ہو گئی اب وہ قیامت تک باقی رہے گی. سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا یہ ہمارے اہل سنہ کے مسلم عقائد میں سے ہے. وہ تشریف لائیں اور یہ تقسیم نبوت کے سامنے ختم ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اصولی طور پر یہ تقسیم ہمیشہ کے لیے ہے. کچھ لوگ تھے انہوں نے عقیدے کا دفاع عقلی طور پر کیا اور یہ تقسیم میں پہلی چیز تھی اور یہ علم کلام تھا. علم کلام کی ضرورت پیش آئی جب عقیدے پر عقلی اعتراضات نے جنم لیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں یہ بہت معمولی چیز سامنے آتی ہے کہ کسی نے عقیدے پر عقلاً کوئی اشکال پیش کیا ہو. وجود اگرچہ ملتا ہے لیکن عمومی سطح پر نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول, قیامت میں اللہ تعالی کا دیدار کیسے ہوگا؟ تو یہ عقلی اشکال تھا جو انہوں نے پیش کیا اور آپ نے فرمایا کہ تم دیکھتے ہو چودھویں کے چاند کو کہ اس کو دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے, تو جب ایسے نہیں ہے تو اسی طرح رویت باری تعالی بھی ہوگی. عذاب قبر پہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تو آپ نے اس کا جواب دے دیا. بعض چیزیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پیش کیں تو آپ نے اس کا جواب دے دیا. لیکن علم کلام اس طرح نہیں تھا جو بعد میں پھیلا ہے, اگرچہ اس کی یہ چیزیں ابتدائی دور میں بھی ملتی ہیں, کیونکہ کسی نے پابندی نہیں لگائی تھی کہ انسان سوچنے سے باز رہے اور عقل کے استعمال سے باز رہے. چنانچہ یہ چیزیں جب فلسفہ آیا اور بات کو بڑھی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آخری دور میں جب چھوٹی عمر کے صحابہ رضی اللہ عنہم رہ گئے تھے, اس وقت یہ چیز زیادہ کثرت سے پیش آئی ہے. اختلاط ہو گیا تھا عجمی اقوام کے ساتھ, پھر یہ چیز پیش آئی اور جگہ عرفان صاحب بنانی پڑے گی اور کرسیاں کہیں سے منگا لیجیے کہیں سے. تو جب اختلاط ہوا ہے فلسفے کے ساتھ تو پھر یہ چیزیں بڑھی ہیں، تقدیر کا مسئلہ، اس جسم کا دوبارہ پیدا ہونا، مٹی میں مل جانے کے باوجود اٹھایا جانا، عذاب قبر کا مسئلہ، قبر کی زندگی کا مسئلہ، یہ ساری چیزیں جتنا جتنا اختلاط ہوا عجمی اقوام سے یہ پیش آئی ہیں، اور کسی نے نہیں روکا کہ تم ایسے سوال نہ کرو، یہ کفر ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، اور جواب دینے والوں نے بھی جواب دیا اور بہت جرأت مندی سے جواب دیا. تو شریعت کو عقلاً ثابت کرنا اور جو عقلی طور پر شریعت پہ سوالات وارد ہوتے ہیں عقیدے کے باب میں خاص طور سے، ان کا جواب دینا، یہ علم کلام کا موضوع تھا. اور چونکہ عقیدہ سب سے بڑی چیز ہے، کفر اور اسلام ان تمام کا دار و مدار اس پہ ہے، تو اس لیے سب سے زیادہ اہمیت اسی کی ہوئی، اور اسے ہی فقہ اکبر قرار دیا گیا کہ فقہ اکبر یہ ہے. اور اب اتنا اس کا زوال ہے کہ جو اپنے آپ کو مفتی اور اس سے کم کے درجے کے سمجھنے والے کی تکفیر کریں، انہوں نے عقیدہ پڑھا ہی نہیں ہے کہ عقیدہ ہوتی کیا چیز ہے. اللہ کی ذات، صفات، کچھ خبر نہیں کہ صفات باری تعالی کیا ہیں. ہمارے ہاں بچے تحقیق کے لیے ان چیزوں کے لیے آتے ہیں اور تخصص کیا ہے فلاں میں اور فلاں میں، تو عقیدے کے باب میں جب بات کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ عقیدے کو پڑھا ہی نہیں کہ عقیدہ ہوتی کیا چیز. اللہ تعالی کی صفات کے بارے میں قطعی طور پر لا علمی ہے کہ اللہ کی صفات سمانیہ کیا ہے، اور اللہ تعالی کی قدرت اور علم، اس میں شرک کیسے ہوتا ہے. جو ہیں وہ مفتی. پھر اور نکھار پیدا ہوا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور کے بعد یا آخری دور جو تھا ان کا، یہ آخری دور سے ہماری مراد یہ ہے کہ جو لوگ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت 8-10 برس کے تھے، 12 برس کے تھے، 13 سال کے تھے، عبداللہ ابن عباس تھے، عبداللہ ابن زبیر تھے، اور بہت سے ایسے لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کی عمریں بھی اللہ نے طویل دیں، تو وہ ایک صدی تک تقریباً اس عمر سمیت جیتے رہے، 90 ہجری تک، 80 ہجری تک رہے، اور دیر سے پھر انتقال ہوا. 108 ہجری میں حضرت ابو طفیل فاصلہ رضی اللہ عنہ، ان کا نام تھا، بصرہ میں رہتے تھے، اور آخری صحابی رضی اللہ عنہ ہے جن کا انتقال ہوا 108 ہجری میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 97 برس بہت طویل عمر پائی. تو یہ عمر میں بچے تھے اس وقت. تو یہ آخری دور کے جو حضرات تھے، اس زمانے میں آہستہ آہستہ یہ دوسری تقسیم شروع ہوئی، اور وہ فقہ کی تھی. کہ یہ چیز فرض ہے، یہ چیز ضروری ہے، یہ چیز مکروہ ہے، اس چیز میں ناپسندیدگی ہے۔ فقہی اصطلاحات جو بعد میں بنی ہیں وہ بہت بعد کی بات ہے، یعنی دوسری صدی ہجری کی، لیکن پہلی صدی ہجری کے آخر پہ، اور یہ باتیں حدیث میں بھی آئی تھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان اصطلاحات کو استعمال کرتے تھے کہ یہ چیز ضروری ہے اور یہ چیز ضروری نہیں ہے، مکروہ قرار دیتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بہت سی چیزوں کے بارے میں یہ ملے گا کہ وہ فرماتے تھے کہ یہ چیز ناپسندیدہ ہے، اور کبھی کہتے تھے کہ اس چیز پر ہمارے شہر والوں کا عمل نہیں ہے۔ اہل مدینہ کا عمل حجت تھا یا نہیں تھا، اہل مدینہ جو کچھ کرتے تھے وہ دین تھا یا نہیں تھا، امام بخاری اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات اسے حجت اور دلیل دین میں مانتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ماننا تو بہت زیادہ معتبر ہے، اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بنیادی طور پہ محدث تھے، وہ فقیہ جو ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ تو ایک تقسیم یہ ہوئی، اور اسے ہونا ہی تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ امت میں اب تک موجود ہے، اور جو لوگ قانونی اعتبار سے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ شریعت پہ عمل کرتے ہیں وہ در حقیقت یہی ہے، لیکن یہ فقہ اصغر کہلاتی ہے۔ فقہ اکبر وہ عقیدہ ہے، اور فقہ اصغر یہ ہے۔ اور پھر تیسری چیز جو پیدا ہوئی، اور تیسری چیز، تیسری جماعت اور تقسیم، وہ صوفیہ کرام رحمہ اللہ کی تھی، اور انہوں نے شریعت کے عمل میں جو اللہ کی محبت کا عنصر تھا اسے رکھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ دین مکینیکل چیز بن جائے گا، یہ دین ایک قانونی چیز بن جائے گی، اتنے فرض ہیں، اتنی سنتیں ہیں، اتنا واجب ہے، اتنا نفل ہے، یہ کر لو، یہ نہ کرو، یہ کر لو مجبوری کے حالات میں، تو یہ سب چیزیں ایک مکینیکل چیز بن جائے گی۔ دین کی وہ جو اصل روح ہے تعلق مع اللہ، وہ مٹ جائے گا، اور یہ چیز پیدا ہو گئی کہ دین پورا مکینیکل بن گیا، تو یہودیت اور عیسائیت میں جو تباہی آئی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کا دین بالکل مکینکس کی صورت اختیار کر گیا تھا، کہ قانونی حیثیت ہے اس کی، یہ گناہ کرے تو یہ سزا دے دو، یہ گناہ کرے تو یہ چیز کر دو، یہ نیکی کرے تو اتنا ثواب ملے گا، یہ ہوگا یہ ہوگا، اور وہ جو اصل تعلق مع اللہ تھا وہ مغلوب ہو گیا، ایک طرح سے ختم ہو گیا۔ ان حضرات نے اس چیز کو پیدا کیا، ان حضرات نے ان چیزوں کی طرف رہنمائی کی، اور انہوں نے بتایا کہ اللہ کے ساتھ محبت میں حالت وہ ہونی چاہیے جو کتاب و سنت نے اصل قرار دیا ہے۔ کرسیاں یہاں بھی رکھ لیجئے دو چار۔ یہ جو حالت تھی تقسیم میں پیدا ہوئی، اس کے دو طریقے ہوئے، اور اصل آج جو چیز عرض کرنی ہے وہ انہی دو طریقوں کے متعلق تھی۔ معلوم نہیں پچھلی مرتبہ بات کرتے کرتے کہیں اور نکل گئے یا بات پوری کر لی تھی، یہ تصوف اور سلوک اور احسان، اس کا ایک درجہ وہ ہے جو صوفیہ متقدمین میں تھا. پرانے صوفیہ جو تھے وہ اسی طریقے کا قائل تھے اور اس پر وہ لوگ جم کر رہے، اور وہ صحیح ترین تعلیم تھی جو اب بھی ہے کہ انسانی نفس کی امارگی پہ مجاہدہ کرنا اور اسے توڑنا، اور روح میں یاد الہی کی جو بنیادیں پائی جاتی ہیں انہیں اللہ کی یاد کے ساتھ مضبوط کرنا. بس یہ ساری روح ہے تصوف کی. اس لیے وہ یہ کہتے تھے کہ بغیر مجاہدے کے کوئی چیز قابل اعتبار نہیں. اور اس میں بڑا سوال جو لوگ اٹھاتے ہیں کہ کسی زمانے میں کسی آدمی کو کوئی شیخ نہ ملے، کسی بھی بزرگ سے اس کا دل نہ لگے، یہ سب نفسیاتی کیفیات ہیں، انسان میں پیدا ہوتی ہیں، تو وہ کرے کیا؟ تو صوفیہ متقدمین میں ایک طریقہ تھا، اور وہ طریقہ آہستہ آہستہ پھر یہ جتنے بڑے سلاسل نظر آتے ہیں بہت سے سلاسل میں اس سلسلے کی طرف منسوب ہو گیا، مگر اصل حقیقت ایک ہی رہی. معلوم نہیں پچھلی مرتبہ یہ بات عرض کی تھی یا نہیں، یا کہیں اور نکل گئے، کہ رائے بریلی خانقاہ میں ہمارے شیخ اسماء ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ عصر کی نماز پڑھی تو مسجد سے باہر تشریف لائے. ہم نے اپنے سارے مشائخ میں وہاں خاص طور پہ بھی بڑی سادگی کا ماحول پایا، کوئی کر و فر نہیں تھی، کوئی ہٹو بچو نہیں تھا، کوئی خاص لباس نہیں تھا، سیدھے سادے بیچارے اللہ کے بندے جیسے ہوتے ہیں ایسے ہی. اور وہ دور تھا جب حضرت مولانا میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام پورے عالم اسلام میں ڈنکے کی طرح پٹ رہا تھا، اور مسجد دروازے پہ پہنچ کے اپنے جوتے خود ہی اٹھائے اندر رکھے، پھر باہر نکلے تو اپنے جوتے خود ہی اٹھائے اور رکھ دیے. تو ہم نے اٹھانے کے لیے کوشش کی تو کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اشارہ کیا کہ مطلب آپ ٹھہریے، اور پھر ہمیں کہا کہ یہ حضرت نے ساری چیزوں سے خود ہی منع کر رکھا ہے اور ناراض ہوتے ہیں. بہت سادہ زندگی، اتنی سادہ کہ وہ اگر 10 آدمیوں میں بیٹھ جائیں تو ایک نورانیت الگ چیز ہے، باقی کوئی پہچان نہ سکے کہ یہ وہ ہستی. تو خود ہی جوتے رکھے اور بہت محبت سے فرمایا کہ ایک کونے کی طرف اشارہ کیا کہ فرمایا یہاں حضرت میرے شیخ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ تشریف لائے تھے اور یہیں نماز پڑھی تھی، اور یہاں جوتے حضرت کے خدام پہنا رہے تھے. تو مجھ سے فرمایا کہ علی میاں ہم تمہیں تمام سلاسل کی اجازت دیتے ہیں اور خاص طور پہ سلسلہ محمدیہ کی اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں. تو فرمایا یہاں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے اور یہاں مجھ سے فرمایا تھا، ایک پتھر تھا فرمایا اس کے ساتھ. مسجد سے باہر ایک قبر بھی ہے، تو وہ ساری بات ارشاد فرمائی. اس میں یہ جو فرمایا نا کہ حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ محمدیہ میں مجھے اجازت دی تھی اور کہا تھا کہ خاص طور پہ سید صاحب رحمت اللہ کے سلسلے میں، یہ سلسلہ محمدیہ ہے کیا؟ پھر ایک مرتبہ کوئی بات تھی عرض کی یہاں سے ٹیلی فون پہ، تو فرمایا کہ میں فلاں تاریخ سے فلاں تک آکسفورڈ یونیورسٹی لندن میں کچھ لیکچرز ہیں، ان کے لیے جا رہا ہوں، تو تم آ سکو گے؟ عرض کیا کہ حاجت، حاضر ہوئے. تو آکسفورڈ میں رہنے کا موقع ملا، تو بلا سان و گمان ایک دن فجر کی نماز کے بعد سب نے پڑھی. حضرت رحمت اللہ کی معذوری کی وجہ سے پہلے وقت میں جو ہی صبح صادق ہوتی تھی فجر پڑھ لیتے تھے، تو تشریف لے گئے، پھر یاد فرمایا تو حیرت ہوئی کہ اس وقت کیا ہوا ہے. تو ایک پرچہ لکھا ہمارے سامنے اور فرمایا کہ میں سلسلہ محمدیہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، وہ ہے بھی تحریر، محفوظ بھی ہے. تو یہ سلسلہ محمدیہ کیا چیز ہے؟ اصل بات یہ رکھنی ہے سامنے کہ تصوف اپنے ابتدائی دور میں ان سلاسل میں بٹا ہوا نہیں تھا. یہ تو بہت بعد میں جا کر سلسلے بنے، تاج العروس عربی زبان کا انسائکلوپیڈیا ہے، کمال کی چیز ہے، زبیدی نے لکھا ہے اور وہ یمنی تھے اور علم حاصل کرنے کے لیے، برکات کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ سے پڑھنے دہلی آئے تھے، اور اتنی بڑی کتاب ہے وہ کہ اس زمانے کے بعض جو پڑھے لکھے مسلمانوں میں گورنر اور بڑے بڑے عہدوں پہ تھے، انہوں نے اسے سونے کے برابر تول کر حاصل کیا. انہوں نے کہا اس کی قیمت ہو ہی نہیں سکتی، سونے سے تولو اور یہ جس نے لکھی ہے اس کو سونا بھیجو. انہوں نے اپنی تصنیفات میں ایک جگہ ذکر کیا ہے، اب وہ ڈھونڈے سے بھی حوالہ نہیں مل رہا ان دنوں، لیکن یہ پتا ہے کہ انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے یہ سلسلہ چلا تھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا تصوف میں یہ سلسلہ تھا، فلاں کا یہ سلسلہ تھا. اب وہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ یا تو ختم ہو گئیں اور یا پھر علاقوں میں محدود ہو گئیں. ایسے ہی جیسے فقہ، امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام تھے، ان کی قبر اب بھی بیروت میں ہے، اور اوزائی مجتہد تھے، تقریباً 150 سال تک ان کا مسلک چلتا رہا افریقہ میں، پھر آہستہ آہستہ وہ فقہ مالکی میں ضم ہو گیا. اسی طرح تصوف میں بھی ہوا ہے کہ سلاسل کئی ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے چلیں اور اب موجودہ دور میں بہت کم پائے جاتے ہیں. مثلا ایک سلسلہ تھا مداریہ، اور سلسلہ مداریہ کے جو مشائخ تھے ان میں بہت زیادہ کرامتیں ہوتی تھیں، تو مداریہ سلسلے کے جو لوگ تھے باقاعدہ اجازت خلافت سب کچھ تھا. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی حاصل. یہ اردو میں مداری کا جو لفظ بنا ہے نا، یہ در حقیقت اس سلسلے سے ہی آیا ہے کہ مداری ایسے عجیب و غریب کھیل تماشے دکھاتا ہے جو لوگوں کی عقل سے ماورا ہوتے ہیں. تو چونکہ کرامت بھی کچھ ایسی ہی چیز ہوتی تھی, اس لیے مداریہ سلسلے سے مداری کا لفظ اردو میں آ گیا, ورنہ اصل میں حقیقت میں بڑے مشائخ پہ مشتمل تھا. ایک وقت ایسا تھا جب اس سلسلہ مداریہ کے نام سے گونجتے تھے علاقے اور امت کا بڑا حصہ سلسلہ مداریہ میں بیعت تھا, ختم ہو گیا وقت کے ساتھ ساتھ. اور پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی شخصیت گزرے کہ آہستہ آہستہ امت ان کی طرف متوجہ ہوتی گئی, اور پھر وہ سلسلہ قادریہ کہلایا حضرت کی وجہ سے رحمہ اللہ. پھر نقشبندی سلسلہ, وہ خواجہ بہاؤدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوا تھا, اور افغانستان اور وہاں کے سارے علاقوں میں پایا جاتا تھا. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی استعداد بہت بلند تھی, مثال اللہ تعالی محفوظ رکھے بے ادبی سے, مگر بعض بچوں میں آپ دیکھیں تو ان کے کھانے کی, پینے کی, پڑھنے کی کوئی نہ کوئی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کی تسلی نہیں ہوتی. کھائے گا پھر تھوڑی دیر بعد کہے گا امی کچھ اور بھی ہے کھانے, پھر تھوڑی دیر بعد. تو ان کی استعداد اتنی قوی اور بلند تھی کہ 6 یا 7 مرتبہ انہوں نے بیعت کی مختلف مشائخ سے, اور ہر ایک کے انتقال کے بعد پھر کہتے تھے اب کوئی اور چاہیے. تو امکنگ ایک جگہ تھی, وہاں ان کے شیخ تھے رحمہ اللہ. انہوں نے جب آخری چیزوں کی تلقین فرمائی تو انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ جو تمہیں حاصل ہے نا, اس کے اظہار کا موقع ہے, اور اللہ سے مانگو کہ کہاں یہ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے پھر استخارہ کیا تو انہیں خواب میں دکھایا گیا, انہیں اپنے شیخ سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک طوطا ہے اور میں اس کے منہ میں شکر ڈال رہا ہوں اور وہ میرے منہ میں شکر ڈال رہا ہے. تو انہوں نے کہا یہ طوطا افغانستان میں ہمارے یہاں نہیں ہوتا, یہ ہندوستان میں ہوتا ہے, وہاں چلے جاؤ اور اللہ تعالی تمہیں کوئی نہ کوئی دے دے گا ایسا. تو وہ تشریف لائے یہاں پہ خواجہ فرید, خواجہ فرید نہیں سید فرید, سید فرید رحمت اللہ علیہ اکبر کے عمرا میں سے تھے, بڑا مقام تھا اکبر بادشاہ کے یہاں ان کا, اور وہ صوفی بھی بڑے پکے تھے, اور ان کی خانقاہ تھی جہاں اب انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور, یہ ان کی خانقاہ کی جگہ. ہمارے یہاں آثار قدیمہ جو مٹے ہیں اور تباہی پھری ہے جہالت کی وجہ سے, اس کا سب سے بڑا مظہر دیکھنا ہو تو یہ اسلام آباد ہے, تباہی پھیر دی انہوں نے. اسلام آباد جو ہے یہ بدھ مت کی خان کے سلسلے کے جو صوفی اپنے زمانے میں ہوتے تھے ان کی خانقاہوں کا مرکز تھا. یہ دندہ ایک جگہ ہے بریمام کے اوپر جہاں پتھروں کی چیزیں بنی ہوئی ہیں, یہ بدھسٹ یہاں آیا کرتے تھے, بدھ مت کی کئی خانقاہیں, لیکن ایسا بلڈوزر چلائے ہیں کہ تباہی پھیرتی. یہ سب سے بڑا مظہر ہے. ہم اتنے آثار قدیمہ اور اپنی تہذیب سے غافل ہوئے کہ 1974 میں فرانس سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے بتایا کہ بلوچستان میں فلاں مقام پہ کھدائی کروائیں, یہ تو بہت بڑا مرکز تھا تہذیب کا کسی زمانے میں. تو جب وہ کھدائیاں کروائی گئیں تو 20,000 سے زیادہ موتی اور آثار قدیمہ اور کیا کیا چیزیں وہاں برآمد ہوئی، اور ماتم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اتنی بے توفیقی تھی کہ بلوچستان کی حکومت ایک عجائب گھر نہیں بنا سکی، ایک میوزیم نہیں بنا سکی کہ ان سب کو محفوظ رکھے اب تک. تو اس وقت بھٹو صاحب کے دور میں وہ کراچی منتقل کیے گئے کہ اسے سنبھال کے رکھیں، تو سندھ حکومت نے لے لیے تھے، اب کیا بنا اللہ جانے. لیکن ایک میوزیم نہیں بنا سکی بلوچستان حکومت کہ کم سے کم، اور وہ 6,000 سال، 7,000 سال قبل کی چیزیں، 7,000 سال قبل مسیح، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے بھی پہلے. تو یہ جو انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں بنی ہے، لاہور بھی ایسے، لاہور تو بہت بڑا مرکز تھا، وہ بھی تباہ ہو گیا، سب ختم. یہ پرانا قلعہ پنڈی میں تھا، یہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. یہ اسلام آباد میں کئی چیزیں بالکل مٹ گئیں، حتیٰ کہ اسلام آباد کی تاریخ اب کون لکھے گا کہ کتنے گاؤں تھے، کون کون لوگ رہتے تھے، کس زمانے میں یہ آباد تھے، کون سی مسجدیں قدیم تھیں، کچھ بھی نہیں. ان پڑھ لوگوں نے سیکٹرز بنائے، تقسیمات کی اور بلڈوزر چلا دیے، کوئی پرواہ نہیں کہ کیا ہے. یہ جہاں اب ہمارا فورن آفس ہے، اس فورن آفس کے ساتھ گلی میں یہ سلسلہ نقشبندیہ کا ایک مرکز تھا، اور بڑے بڑے مشائخ یہاں دفن تھے. اب اس پہ فورن آفس بن گیا. دلی گئے تو ابرائے بڑا مشہور ہوٹل ہے، کیا نام ہے اس کا، ابرائے ہوٹل، ڈھونڈتے ہوئے وہ جو بھی آثار تھے اس کے مطابق چل کے جب یہاں پہنچے تو یہاں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے آبا و اجداد کی خانقاہ تھی، ان کے نانا کی، تو وہاں ابرائے ہوٹل کھڑا تھا. افسوس ہوا، مگر پھر تسلی ہوئی کہ اگر ہمارے یہاں پاکستان میں فورن آفس بن سکتا ہے تو یہاں یہ کیوں نہیں بن سکتا. ہم تو ایک مسلمان تھے اور ایک تہذیب کے گویا وارث تھے، ہم یہ کر سکتے ہیں تو یہاں تو پھر جو بھی ہے سو ہے. تو خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ یہاں تشریف لائے. حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے حج پہ، تو ان کے ایک دوست دلی میں ملے، تو انہوں نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا یار کوئی آدمی ہی نہیں ملتا. انہوں نے کہا ایک بزرگ تشریف لائے ہیں، اگر مناسب سمجھو تو چلو. وہ لے گئے. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ جب انہیں دیکھا تو حضرت سمجھ گئے کہ جو مجھے دکھایا گیا تھا وہ یہی ہے، اور بس پھر وہ وہاں پر رہ گئے، رک گئے. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ نے پاس رکھا اور پھر ایک خط میں لکھا کہ بسل ما ہزارہا سیارگان در رائے اوست گم. میں خواجہ باقی باللہ تمہیں کہتا ہوں کہ مجھ جیسے طریقت اور تصوف کے آسمان کے ہزاروں ستارے اس سورج کی روشنی میں گم ہیں. یہ اتنا بڑا آدمی ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ تحریر فرمایا. ایسے ہی افغانستان میں چشت ایک گاؤں تھا، وہاں کے صوفی بہت مشہور تھے، دنیا سے اجتناب، سادگی کی زندگی، اللہ کے ساتھ محبت اور شوق کا تعلق، اور اس کا اظہار اللہ کا ذکر، اللہ کو پکارنا، یہ سب خصوصیات تھیں اس گاؤں کی. اور وہاں سے جو بھی صوفی کہیں نکلا وہ چشتی کہلایا. چشت ایک گاؤں ہے، جیسے لاہوری لاہور ایک شہر ہے تو لاہور کی نسبت سے چشتے گاؤں تھا، اس گاؤں کی نسبت سے وہ چشتی کہلائے، اور ان میں بڑی شخصیت حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی تھی، اور وہ یہ اس چیز کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اس پہ مستقل گفتگو تو بڑا مشکل ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس نظام سے کسی کی رہنمائی فرماتے ہیں کہ فلان جگہ چلے جاؤ، وہ تمہارے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، یہ چیزیں بے اصل نہیں ہیں، آدمی کا دل نہ مانے ایک الگ بات ہے، کون کہتا ہے کہ ضروری مانو، کوئی جبر تھوڑی ہے، لیکن یہ کہ اس نظام پر اٹھ کے تنقید کرنا اور اس کو باطل قرار دے دینا، یہ لوگ جھوٹے نہیں تھے، اگر جھوٹے ہوتے تو ان لوگوں میں برکت نہ ہوتی، جھوٹ میں بھی کبھی برکت ہوتی ہے، وہ جلد یا بدیر کھل کے رہتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے رہو ملک ہند بے گیر، جاؤ اور ہندوستان کو سنبھالو. پھر وہ افغانستان کو ترک کر کے ہندوستان آ گئے، اور پھر جو سلسلہ ان کا پھیلا ہے چشتی اور نظامی، چشتیہ سلسلے میں پھر بڑھ دو شاخیں صابری اور نظامی بن گئیں رحمہ اللہ، اور پھر جو بھی ہے. ان سب سے پہلے یہ جو تصوف تقسیم ہوا ہے، اس تقسیم سے پہلے ایک مشرب تھا، ایک مسلک تھا جسے باقاعدہ طور پر تو نہیں، لیکن یہ صوفیہ اسے محمدی طریقہ کہتے تھے. اور پھر آہستہ آہستہ جب بات بنی تحریر کتاب اصطلاح میں آئی، تو انہوں نے کہا یہ طریقہ محمدیہ ہے. خواجہ میر درد، ان کے والد، یہ اس کا دعویٰ کرتے تھے کہ وہ طریقہ محمدیہ کے مشائخ میں سے ہیں، اور خواجہ میر درد رحمت اللہ علیہ نقشبندیہ سلسلے میں اگرچہ وہ خلیفہ تھے، ایک بزرگ تھے خواجہ لال، ان کے حالات نہیں ملتے، لیکن ان کی عظمت کا اندازہ کرو کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ان کے خلیفہ تھے. اتنا بڑا آدمی بیعت کے لیے گیا ہوگا تو کچھ تو دیکھا سنا ہوگا، ان کے حالات نہیں ملتے، کچھ پتہ نہیں چلتا کتنے بڑے آدمی اور کیا چیز تھے، لیکن یہ خواجہ میر درد بھی وہیں گئے تھے رحمہ اللہ. اپنے آپ کو نقشبندی کہتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے طریقہ محمدیہ، اور خواجہ میر درد کا دیوان بھی ہے چھوٹا سا، لیکن ایک ایک شعر ہے کمال کا شعر، کمال کی چیزیں لکھی ہیں انہوں نے. طریقہ محمدیہ یہ تھا کہ آزادی کے ساتھ اور محبت کے غلبے کے ساتھ اور مجاہدے کے ساتھ اللہ کے قرب کی منازل طے کی جائیں، بس اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اس میں آزادی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے سلسلے کے اعتبار سے جس کی پابندی ہو کہ اللہ اتنی مرتبہ کہنا ہے اور 12 تسبیح کرنی ہے اور ذکر خفی کرنا ہے اور تحلیل لسان ہے، کوئی پابندی نہیں تھی، آزادی تھی. اور وہ کہتے تھے کہ مجاہدہ کرو اللہ کی محبت کے ساتھ، اور اس مجاہدے میں اللہ کی محبت کا غلبہ اور اللہ کی یاد اور اللہ کی قرب کے منازل طے کرنا، اور مجاہدے میں نفس کی جو امارگی ہے اس کو توڑنا، یہ سارا تھا سلسلہ محمدیہ. اور حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے اس سلسلے کو رائج فرمایا، جاری فرمایا ایک مرتبہ پھر، کیونکہ ان کے زمانے میں بدعات کی کثرت ہو گئی تھی. اور سب سے بڑی بدعت اور سب سے زیادہ بدعات، ہم کفر نہیں کہہ رہے، یہ خیال رہے، ہم بدعت کہہ رہے ہیں. جتنا بڑا مظہر بدعات کا شیعت ہے، امت میں اب تک کوئی اتنا بڑا مظہر نہیں. سب سے زیادہ بدعات انہی میں پائی جاتی. ہمارے نزدیک جتنے دین میں انہوں نے اضافے کیے ہیں بغیر دلیل کے، اور دلیل بھی وہ جو اپنے پاس سے گھڑ لی، یا ان روایات کی بنیاد پر جو ان کے ہاں چاہے مستند مانی جاتی ہوں مگر ہمارے ہاں ان کا استناد نہیں ہے، سب سے زیادہ بدعات امت میں شیعہ میں آئی. اس لیے ہندوستان میں شیعت کا غلبہ ہوا. اور اتنا غلبہ ہوا کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے ننہال، شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک خلیفہ نواب صاحب، سونی پت میں شاہ صاحب کے بڑے قریبی ماموزاد شیعہ ہو گئے. وہ تو ایک دھچکا لگا پورے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے خاندان کو کہ اتنا قریبی آدمی اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی خلافت اور سب کچھ اور وہ شیعہ ہو. اس لیے جو آتا ہے نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، یہ اسی لیے پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے کہ انسان کا کچھ اعتبار نہیں ہے جب تک کہ ایمان پہ موت نہ آ جائے، کوئی اعتبار نہیں. پھر لکھی تحفہ اثناءالشریعہ، اور تحفہ اثناءالشریعہ جس ماحول میں لکھی گئی، شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ نے لکھا کہ دلی میں ہر خاندان میں 9-10 افراد ہیں تو ایک نہ ایک شیعہ ہو گیا. شیعت کا غلبہ تھا، عروج تھا. اس عروج اور غلبے کا حل کیا تھا؟ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے بھرپور تحریک چلائی بدعات کے خلاف کہ اس چیز کو رد کرو، اس چیز کو ختم کرو. اب تک گھوڑوں کے نیچے سے گزرنا، اس گھوڑے کو چومنا، اولادوں کی نظر ماننا، یہ تو جہالت کا اثر اب تک ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اب جہالت کے بعد بجائے اس کے کہ کوئی علم آتا، کوئی دین آتا، ڈائریکٹ اس جہالت سے نکلے تو ایک اور چیز آ گئی، اور وہ ہے ارتداد. اب ارتداد شروع ہو گیا. پہلے جاہل تھے، اب جو دو چار حرف لکھ پڑ گئے تو اب مسئلہ آ گیا ارتداد پہ، اللہ کے ہونے نہ ہونے پہ، نکاح پہ، اور انکار حدیث پہ، اور متا پہ، اور ایسے ایسے نئے سے نئے سوالات گھڑتے ہیں. اور یہ نہیں کہ یہ گھڑتے ہیں، مصیبت یہ ہے کہ ذہانت بھی نہیں نہ رہی. یعنی گمراہی کے لیے، کفر کے لیے جو ایک ذہانت چاہیے وہ بھی نہیں رہی. ہدایت پہ ہونے کی تو صلاحیت کیا ہوتی، گمراہ ہونے کی بھی صلاحیت نہیں رہی. وہی گھسی پٹی باتیں وہ پچھلوں سے سن لی، کسی نے کسی مستشرق کو پڑھ لیا، قرآن کریم پہ اعتراضات پڑھ لیے، آ کے بیان کرنا شروع ہو گئے تو ہم کہتے ہیں بھیا یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا، یہ فلاں نے لکھا ہے اور اس کا فلاں نے جواب بھی لکھا ہے، چھوڑیے اس بات کو، نئی کوئی بات. جب نئی کہاں سے بات آئے، نئی بات تو آئے ذہانت سے، اور وہ ہے نہیں. حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ یہ ہوا تھا. ایک صاحب کوئی تصوف سے ویسے ہی انہیں چڑ تھی تو آ گئے خانقاہ میں رائے پور, اور انہوں نے کہا حضرت یہ انفراد, یہ جو مفرد ذات, اس میں ذات جو آپ بتاتے ہیں یعنی اللہ 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 اللہ, یہ لفظ اللہ کو بغیر کسی نسبت کے کہنا خود یہ بدعت ہے, یہ ذکر نہیں ہے. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ خاموشی سے سنتے رہے. تمام تر عظمتوں اور تمام تر تصوف میں انتہا درجے کی معرفت کے باوجود خاموشی, کوئی سوال نہیں جس کا جواب ان کے ہاں نہ ہو مگر خاموشی. بس دیکھتے تھے اور کسی سے فرماتے اچھا بھی آپ اس کا جواب دے دیں, جیسے کچھ پتہ ہی نہیں. حضرت فرماتے تھے کہ ہم لوگ پنڈی آئے, مولوی میاں صاحب رحمۃ اللہ کہتے کہ اس دن کونور مل میں کمشنر اور کون کون اور افسر اور بڑے بڑے وزرا آئے ہوئے تھے, تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھے چپ, سب خاموش. تو میں نے سوچا کہ حضرت کچھ تو کہیں, شاید اس طبقے کو فائدہ ہو, دین ان تک پہنچے. تو میں نے پوچھا کہ حضرت صبر کیا ہے, نہ کسی اور نے پوچھا کہ حضرت صبر کیا ہے, تو حضرت نے دیکھا ادھر ادھر, پھر فرمایا یہ علی میاں سے پوچھو صبر کیا ہے. تو میں نے کہا حضرت, اپنی طرف سے میں نے بہت عاجزی کا اظہار کیا اور میں نے کہا حضرت صبر جو ڈکشنری میں عربی میں جو ہے مجھے تو اس کے علاوہ کچھ معلوم نہیں ہے. تو فرمایا علی میاں ہمیں تو وہ بھی نہیں آتا. بڑے مبارک قصے ہیں ان کے اور باتیں رحمہ اللہ. حضرت فرماتے کہ ایک مرتبہ خانقاہ میں شور کی آواز آئی, تو کسی خادم کو بلایا اور فرمایا یہ کیا شور ہے. انہوں نے کہا حضرت بنگالی شور کر رہے ہیں. فرمایا کیا بات ہے. انہوں نے کہا حضرت چائے پہ تکرار ہے. فرمایا اچھا خانقاہ میں چائے پہ تکرار ہو رہی ہے. پھر مجھ سے فرمایا کہ علی میاں ہمارے بڑے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک روٹی ملتی تھی 24 گھنٹوں میں, اور جس دن لسی آ جاتی تھی کسی گاؤں سے کوئی بھیج دیتا وہ تو ہماری عید ہو جاتی تھی. پھر سناتے رہے قصے. پھر بلایا باورچی کو اور مجھ سے مشورہ کیا اور فرمایا علی میاں کیا خیال ہے چائے کے بارے میں, یہ میں نے ہی شروع کروائی ہے. تو اب لوگ اس پہ بات چیت کرنے لگے ہیں, خانقاہ میں آوازیں بلند ہونے لگی ہیں, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو میرے ذہن میں آیا کہ عرض کروں کہ حضرت اب درویش زیادہ ہو گئے ہیں, چائے کی مقدار بڑھا دینی چاہیے یہ وہ. تو بالکل بے سان و گمان حضرت نے فرمایا کہ علی میاں پھر اس چائے کو بند نہ کر دیں, جڑ ہی اکھڑ جائیں. اب باورچی سے کہا کہ جو چائے پکاتے ہو نا ختم کرو اس کو. تو ایسے لوگ تھے بہت, ایک سے ایک بات یاد آتی ہے. لیکن وہ اس آدمی نے آ کے تصوف پہ اعتراض کیا کہ حضرت یہ جو آپ اللہ اللہ کی تعلیم دیتے ہیں نا یہ بدعت. تو سارا تذکرہ اس کے دلائل خاموشی سے سنتے رہے, اور شیخ الحدیث وہاں زکریہ صاحب رحمۃ اللہ تشریف فرماتے نے اشارہ کیا, فرمایا یہ علمی باتیں ہیں بھی, یہ تو حضرت سے پوچھو. تو حضرت نے فرمایا یہ ساری چیزیں ابن قیم نے فلاں جگہ پر لکھی ہیں, آپ نے کیا نئی چیز لائے ہیں, اور اس کا جواب بھی لکھا جا چکا ہے, اس پہ کیا بحث ہے. بالکل چپ ہو. یہی حال ہمارے دور میں ہے, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے جو عقلاً سمجھنی چاہیے کہ مذہب اب موضوع نہیں رہا, دین موضوع نہیں رہا. موضوع یہ رہ گیا ہے کہ جاب کہاں ملے گی, موضوع یہ رہ گیا ہے کہ آپ نے کیا چیز تعلیم میں حاصل کی ہے, حتیٰ کہ لڑکیوں کے رشتے میں بات آنے لگی کہ بیٹی کیا کرتی ہے. غیرت پہ چوٹ پڑتی ہے ایسی کہ بھلا یہ بھی کسی سے پوچھتے ہیں، بہو بھی کمانے والی تمہیں چاہیے، ولیعذ باللہ اس کی کمائی پہ اب گزارا کرنا ہے. نہیں، ہمارا مقصد تھا کہ اگر کماتی ہو تو یہ دونوں مل کے اپنا گھر بنا لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں. کوئی تصور ہی نہیں تھا اب تک بھی اس معاشرے میں کہ لڑکیوں کے متعلق پوچھا جائے کہ جاب کیا کرتی. اس لیے جب بدعات کا شیوع ہوا اور بادشاہ وقت کے ہاں بدعات پہنچی اور پھر اس کی ترویج ہوئی اور بادشاہ وقت بیعت ہوا ان سلسلوں میں جا کے، اب کوئی ملک کا سربراہ کسی کو اپنا پیر مان لے تو پھر تو اس کی شہرت میں گھڑیاں فوری طور پہ مشہور ہو جاتا ہے آدمی کہ فلاں کا فلاں سے تعلق ہے. تو سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے اس سلسلہ محمدیہ کو پھر سے رائج کرنے کی کوشش کی، اور یہ بڑا جواب تھا ان لوگوں کے لیے بھی جو اس زمانے میں بھی اس سوال پہ قائم تھے کہ جائیں کہاں. طریقہ محمدیہ جو تھا وہ در حقیقت اس کے مشائخ نے جو کچھ لکھا ہے اور جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ مجموعی اعتبار سے ہم اس کی گویا وکالت کر رہے ہیں یا ایک چیز بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے، ان اللہ کے نیک بندوں نے، خدا کے دوستوں نے یہ کہا کہ نفس انسانی میں برابر کا فاصلہ ہے قرب اور بعد کا. انسان کا نفس جتنا اللہ کے قریب جا سکتا ہے اتنا ہی اللہ تعالی سے دور بھی جا سکتا ہے، اور اس کی اساس قرآن ہے، وہ کتاب و سنت سے نہیں نکلے. اسی طریقہ محمدیہ کو اہل حدیث حضرات میں جو غزنوی تھے نا، انہوں نے بھی اپنایا. وہ بظاہر سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت لیتے تھے. حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ خلفاء میں مولانا حبیب اللہ صاحب تھے افغانستان میں، اور وہ آئے تھے وہاں اس زمانے میں افغانستان میں فقہ حنفی کو چھوڑ کر کسی اور چیز پہ عمل کرنا پٹھانوں کی جو ایک فطری چیز تھی انتہا پسندی، اس میں قتل کے مترادف چیز. یعنی آپ اندازہ کریں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک پٹھان چلا گیا. وہ گیا کہاں تھا؟ حج کے لیے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چٹائی بچھائی اور اس پہ نماز پڑھ رہے تھے. تو اس نے مڑ کے دیکھا اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ یہ بدعت ہے چٹائی پہ نماز پڑھنا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے رہے اور پھر فرمایا یہ ہے ذہانت. فرمایا کہ لقمہ ہمیشہ امام کے پیچھے کھڑا ہونے والے دیتے تھے، یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ آگے سے لقمہ مل رہا. یہ پٹھان اس زمانے میں بھی، یہ پٹھان تو اس وقت بھی تھے جب ابراہ کا لشکر گیا تھا بیت اللہ کو گرانے، تو اس میں بھی پٹھان تھے. کیونکہ یہ علاقہ قدیم، تہذیب قدیم، اور پہاڑوں میں رزق کے اسباب نہ ہونے کی وجہ سے تجارت پہ جاتے تھے. پھر وہ روایات کہ یہودیوں کا ایک قبیلہ گم ہو گیا تھا، پھر یہ پٹھان اصلاً یہودی ہیں. بہرحال یہ ایک تاریخ کی بحث ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی ایسی بات تھی. تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی حکمت سے اس کا جواب دیا، وہ کئی مرتبہ ریکارڈنگ میں آ چکا ہے. تو اس نفس کی امارگی کو توڑنا، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر مولانا حبیب اللہ صاحب کو اجازت دی، اور وہ حضرات حدیث کے مطابق اور خود فقہ حنفی میں امام محمد رحمت اللہ جیسے سکا اور امام رکن رکین حنفی فقہ کے رحمہ اللہ، انہوں نے اب سب یہ روایات نقل کی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں انگلی اٹھاتے تھے. حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کی تحقیق یہ تھی کہ انگلی نہیں اٹھانی چاہیے. تو چونکہ افغانستان یہ سارے علاقے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ پھر شاہ غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تھے، اس لیے یہ انگلی نہ صرف اٹھاتے نہیں تھے نماز میں، اجازت بھی نہیں دیتے تھے، اور اتنے سخت تھے کہ اگر کوئی انگلی اٹھاتا تھا تو اس کی انگلی کاٹ دیتے تھے. ہم نے ایسے مجددی سلسلے کے مشائخ دیکھے ہیں جو اب تک چٹائی پر نماز پڑھنا بدعت کہتے تھے. افغانستان کے پٹھان تھے، ایسی زمین پہ نماز پڑھی تو ہم نے پوچھا ان کا، ہمارے شیخ بھی بدعت کہتے ہیں، ہم بھی بدعت کہتے ہیں، اس لیے بدعت ہے کہ زمین پہ کوئی اور چیز بچھائی جائے، زمین پہ ہی نماز پڑھنی چاہیے. تو ہمیں یاد آیا کہ اہل تشیع کا بھی مسلک یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سجدہ جو ہے نا مٹی پہ ہونا چاہیے، اسی لیے وہ ٹکیا اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں اور اس پہ سجدہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مٹی کے علاوہ سجدہ نہیں ہوتا. یہ مختلف مسالک جو ہے نا ان کی چیزیں کہیں نہ کہیں مل جاتی ہیں. وہ حضرات آئے جب انہوں نے بعض احادیث پہ عمل کرنا شروع کیا تو پھر انہیں افغانستان سے ہجرت کرنا پڑی، پھر وہ امرتسر آ گئے. امرتسر میں غزنوی خاندان جو تھا، یہ غزنی کے رہنے والے تھے ہمارے ہم وطن، وہ وہاں سے آئے اور انہوں نے امرتسر کو آ کے اپنا مرکز بنایا. ایک وہ اور ایک لکھوی خاندان جو ہے، ان دونوں حضرات نے اس سلسلے کو جاری رکھا، بظاہر سلسلہ نقشبندیہ لیکن حقیقت میں وہ سلسلہ محمدیہ ہی ہے. چنانچہ ان میں مولانا ابوبکر غزنوی رحمت اللہ علیہ آخری فرد اتنے بڑے گزرے ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے. انہوں نے کہا ہمارے والد صاحب نے تصوف پہ ذکر پہ ایک کتاب لکھی، اور چنانچہ ان کے خطوط ہم نے وہاں لکھنؤ میں دیکھے مختلف جگہوں پہ. انہوں نے حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ لکھا کہ میں اس سلسلے میں بیعت ہونا چاہتا ہوں، آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں کہ کچھ وقت گزاروں، لیکن میری مصروفیات ایسی اور ایسی جیسے ہوتی. سلسلہ محمدیہ کے حضرات نے فرمایا کہ کیوں نہ ہم بغیر کسی سلسلے کی نسبت کے اختیار کیے، نقشبندی، چشتی، سہروردی، قادری، فلاں فلاں، ان ساری نسبتوں سے ہٹ کر اس سلوک اور اس چیز پر چلے جائیں جو کتاب و سنت میں اصلاً وارد ہوا ہے اور ہم اسی کو اپنا لیں. اسی لیے اہل حدیث حضرات کی مناسبت اس سلسلے سے زیادہ ہو گئی. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ کی طرف سے جو الہامات انہیں ہوئے وہ بھی ہے بہت بڑی چیز. حضرت نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے دست مبارک سے مجھے میرے منہ میں کھجور ڈالی اور بہت خوش ہوئے، اور اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ ہم تمہیں اور بھی دیں گے. صراط مستقیم پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کس قدر بلند و بالا شخصیت تھی. ایک شیعت کے غلبے کی وجہ سے جو اس ماحول میں ہو گیا تھا، اور کچھ اغراض و مقاصد اور بھی تھے. سید صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس سلسلہ محمدیہ کی تجدید کی، احیاء کیا، تاکہ جو سوالات اس پہ اٹھتے ہیں کہ نقشبندیوں کے ذکر اذکار کہاں سے آگئے، یہ قادری کیوں کرتے ہیں، یہ فلاں کیوں کرتا ہے، یہ بارہ تسبیح کیوں ہے، یہ تالیل لسانی کیوں ہے، انہوں نے کہا چلو اس کی طرف جو اصل کتاب و سنت ہے، اور وہ سلسلہ محمدیہ کہلایا. اس سلسلہ محمدیہ میں انہوں نے کہا دو چیزیں ہیں، نفس میں وہ صلاحیتیں جو اللہ کے قرب کی طرف لے جاتی ہیں ان کو بلند کیا جائے، وہ صلاحیتیں جو اللہ تعالی کے قرب میں انسان کو ترقی دیتی ہیں ان پر محنت کی جائے، ذکر کے ذریعے اور جو چیزیں اللہ کی قربت سے روکتی ہیں اور بودھ میں کام آتی ہیں ان کو دبایا جائے مجاہدے کے ذریعے. یہ خلاصہ ہے سارے سلسلے کا. بس ان کا اللہ کو یاد کرو تاکہ قرب کی صلاحیت بڑھے, اور مجاہدہ کرو تاکہ بودھ کی صلاحیت کم. بڑی واضح آیت ہے, وہ کتاب و سنت سے نکلے ہی نہیں تاکہ کسی کو اشکال ہی پیدا نہ. بہت واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ یہ کہتا ہے کہ فالہمہا فجورہا وتقواہا, اللہ تعالی نے نفس انسانی میں دونوں صلاحیتیں برابر کی رکھی ہیں, تقویٰ بھی رکھا ہے اور اپنی نافرمانی بھی رکھی. نفس انسانی آزادی چاہتا ہے. انہوں نے کہا اس آزادی کو مثبت طریقے پر استعمال کرو اور سارے سلسلے کی بنیاد اللہ کی قربت ہے. بس چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ وجود اس چیز کا ہے جو ذکر الہی کے ساتھ قائم ہے, اور جو ذکر الہی کے ساتھ قائم نہیں ہے وہ وجود ہی نہیں. پھر کمال کی بات انہوں نے کہی سلسلہ محمدیہ کے حضرات نے, باقی سلاسل والے بھی کہتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ وجود جبر سے موجود ہے اور وجود اختیار سے موجود ہے. اختیار سے دستبردار ہونا اور اختیار کو چھوڑ دینا اور اس کا غلط استعمال, یہ وجود ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا جو وجود جبر سے موجود ہے وہ انسان کے علاوہ ساری چیزیں, پہاڑ ہٹنا چاہے مرنا چاہے تو پہاڑ نے اب کیا مرنا ہے, درخت مرنا چاہے تو کیا اس کا مرنا ہے. یہ سب باری تعالی کی تکوینیات کے تحت ہو رہا ہے کہ زلزلہ آ گیا, پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, ایک پہاڑ کا بڑا ٹکڑا کہیں اور جا کر گر پڑا, ہزاروں سال گزر گئے, ہمیں کیا پتا اس دنیا میں کتنے انفجار ہوئے ہیں, کتنی مرتبہ زلزلے آئے ہیں, کون سے شہر مٹے ہیں, کون سے شہر بنے. اٹلی میں ایک شہر اب دریافت ہوا ہے, پتہ نہیں کب زلزلہ آیا تھا, پورا آتش فشاں پہاڑ اس پر چھا گیا اور سب مٹ کے ختم ہو گئے. سورج اور زمین کا فاصلہ اب آج دیکھ لیں کتنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجال نہیں ہے سورج کی کہ جو آربٹ ہم نے اس کا مقرر کر دیا ہے اس سے نکلے. اگر سورج اپنے دائرے سے نکل کے زمین اپنے دائرے سے نکل کے سورج سے جا کے ٹکرا جائے, چھ گھنٹے کے اندر اندر یہ پوری زمین ہی ختم ہو جائے, کوئی نام لینے والا بھی نہ ہو کہ انسان نام کی کوئی مخلوق پائی بھی جاتی تھی کہ نہیں پائی جاتی, نیست و نابود ہو جائیں, سب جل کے خاک ہو جائیں. ہے بڑی دلچسپ بات, پتہ نہیں وقت کیا ہو گیا. ایک بزرگ نے کہا کہ میں نے تعالی شانو سے دریافت کیا کہ اللہ وجود کیا ہے. بڑی معرفت تھی انہیں حاصل, بڑے اولیاء کرام میں سے تھے. فرماتے تھے میں نے بہت دنوں دعا کی, میں نے کہا اللہ خود وجود کیا ہے, مجھے یہ بتا, مجھ پہ یہ انکشاف فرما. تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک فرشتہ آیا ہے اور ایک اس کے پاس تھیلا بھرا ہوا ہے انڈوں کا, اور تھیلا اتنا صاف شفاف کپڑے میں ہے کہ مجھے ظاہر میں نظر آ رہا ہے کہ یہ تھیلا پورا انڈوں سے بھرا ہوا ہے. تو میں نے اس فرشتے سے کہا کہ ایک انڈا مجھے دے دو. دل للچایا تو اس نے انڈا نکالا اور مجھے دیا. اب انڈا جو دیکھتا ہوں تو اتنا صاف شفاف انڈا ہے کہ اس کے اندر بھی دکھائی دے رہا ہے, بڑا خوبصورت. تو میں نے جو اندر اس پہ غور کیا تو سارے خشخاش ہوتی ہے نا کھاتے ہیں سالن بھی بنتا ہے یہ افیون کا بیج وہ سارا انڈا اس سے بھرا ہوا ہے. تو میں نے فرشتے سے کہا کہ اس میں تو زردی اور سفیدی ہوتی ہے یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم اگر چاہو تو اس انڈے کو توڑ بھی سکتے ہو. اس نے کہا تم چاہو تو اس انڈے کو توڑ بھی سکتے ہو. میں نے کہا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نہ انڈا ہے نہ زردی ہے. اس نے کہا توڑ کے دیکھو. تو میں نے اس انڈے کو ذرا سا جھٹکا دیا تو انڈا ٹوٹا اور ایک خشخاش کا دانا میں نے اٹھا کے اپنی ہتھیلی پہ رکھا. اس نے کہا اس کو بھی توڑو. میں نے اس کو جو توڑا تو پوری زمین پورا جہان نکل آیا اس میں سے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ تمہارا دائرہ ہے. اب جو دیکھتا ہوں تو خود میں بھی اس انڈے سے برآمد ہونے والی زمین پر کھڑا ہوں. تو فرشتے نے کہا قدم رکھو. میں نے کہا یہ تو زمین کا آخری کنارہ ہے, قدم رکھوں گا تو پتہ نہیں کہاں گروں گا نیچے جا کے. اس نے کہا تم وجود کی حقیقت سمجھنا چاہتے ہو. ایک یہ تمہارا وجود ہے بظاہر, ایک پوری یہ تمہاری دنیا ہے. خشخاش کے ایک دانے میں پوری زمین ہے, اور اس کے علاوہ جتنی خشخاش کے دانے رکھے ہوئے ہیں نا اس انڈے میں, یہ ساری جہان ہے اور ساری کائناتیں ہیں. اور یہ ایک انڈے میں جتنے دانے ہیں ان کا حال ہے, میرے پاس تو تھیلا بھرا ہوا ہے. اس کا تم وجود کی حقیقت دریافت کرتے ہو. اللہ تعالی کی کائنات اتنی بڑی ہے, تم کیا سمجھو گے؟ بس بہتر یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرتے رہو. تو کہتے اس دن مجھے پتا چلا کہ خدا کی یہ کائنات کتنی وسیع ہے. وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ آخری آدمی جو جنت میں جائے گا اللہ اسے بلائیں گے اور پوچھیں گے, وہ کہے گا اللہ جنت تو پور ہو گئی, کوئی جگہ ہی نہیں رہی. لمبی حدیث کا خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا پھر تمہیں ہم ایسے کرتے ہیں کہ وہ زمین جو چھوڑ کے آئے ہو اس سے 10 گنا بڑی زمین تمہیں ہی دے دیں. تو وہ کہے گا اے پروردگار میرے ساتھ مذاق فرماتے ہیں حالانکہ آپ تو اللہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا فرشتوں لے جاؤ اور اس زمین کو چھوڑ کے آیا ہے اس سے 10 گنا بڑی زمین اس اکیلے کو دے دو. اور یہ آخری آدمی ہے جس پہ اللہ کا اتنا انعام ہے, تو خود جنت میں کیا ہوگا؟ اس لیے یہ جو سلسلہ محمدیہ ہے نا, اس کے مشائخ کہتے ہیں کہ وجود یہ اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کے ساتھ ہے. وجود ایک تو وہ ہے جو جبر کے ساتھ قائم ہے, پہاڑ ہیں کچھ نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ چاہے تو ریزہ جیسے قیامت میں, اور اللہ نہ چاہے تو پھر کھڑے. اور وہ کہتے ہیں دوسرا وجود کائنات میں اختیاری ہے اور وہ انسان ہے. یہ اتنی بڑی چیز ہے انسان کہ اس کا وجود اختیاری ہے. موت, خودکشی, سب اختیار دیا ہے. منشا فلیو, تم میں سے جو چاہے ایمان, منشا فلیو, جو چاہے کفر کرے. آزادی دی, کلن نمد ہا الا و ہا الا, اور ہم ہر ایک کو مہلت دیتے ہیں, نیک لوگوں کو بھی برے لوگوں کو بھی, ہم ہر ایک کو دیتے ہیں. یہ اختیار انسان کا ہے. وہ کہتے ہیں اس اختیار میں جو اللہ کے ساتھ منسلک ہے وہ زندہ ہے, اور جو اللہ کے ساتھ منسلک نہیں ہے وہ مردہ ہے. چنانچہ اس پہ روشنی پڑتی ہے. ایک اور بزرگ تھے, ان کے احوال میں آتا ہے کہ میں صبح کوئی چیزیں پڑھتا تھا یہ اور مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالی میرے ان جملوں سے بہت خوش ہے جو میں اس کی تعریف کرتا ہوں. چنانچہ کچھ حالات ایسے پیش آئے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ جملے مجھے پڑھنے چاہیے، تو میں اپنے طور پہ پڑھتا رہتا تھا. میں نے وہ خود عالم دین بھی تھے تو کہتے تھے کہ میں نے علم کے مطابق غور کیا تو اس میں کوئی چیز ایسی بدعت کی نہیں تھی. اور اس دن تو مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کو یہ جملے پسند ہیں جب میں سو کے اٹھا اور اس دن وہ ذکر نہیں کر سکا، مصروفیت تھی. جب میں گھر سے باہر نکلا تو مجھے کرامت کے طور پہ پرندوں کی آواز سمجھ میں آئی، اور ذرا سی دیر کے لیے ایک چڑیا دوسرے سے میرا نام لے کے کہہ رہی تھی کہ وہ مر گیا. اس نے کہا کہ وہ تو زندہ ہے. اس نے کہا زندہ اللہ کی یاد کے ساتھ تھا، سویا ہوا مردہ ہوا ہوا سب برابر ہے. تو پھر مجھے خیال آیا، اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آئی کیا ہے، مگر میں سمجھ گیا کہ اوہو، جب میں نے ذکر نہیں کیا، اللہ کو یاد نہیں کیا، تو گویا میں مردہ ہی ہوں. یہ مجھے سمجھا دیا. تو کہتے ہیں وجود اختیاری طور پہ یہ صرف اللہ کی یاد کے ساتھ ہے، خدا کی یاد کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اختیار کے ساتھ جی رہی ہو. اختیار پیدا کیا جائے، واپس لے لیا جائے، یہ فقہا کی اپنی مباحث ہیں، لیکن صوفیہ یہ کہتے ہیں سلسلہ محمدیہ میں کہ اللہ کا قرب، اللہ کی یاد، یہ اصل. اور خدا کی معرفت کا یہ راستہ کہ نفس انسانی میں دونوں صلاحیتیں ہیں، قرب کی بھی اور بعد کی بھی، اللہ کے قریب ہونے کی بھی، اللہ سے دور ہونے کی بھی، یہ راستہ ایسا ہے جو سوائے ان صوفیہ کے کوئی نہیں جانتا، کسی نے نہیں بتایا. نہ علم کلام نے بتایا ہے، نہ فقہا نے بتایا ہے، یہ صرف اور صرف صوفیہ تھے جنہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ہے اس تصوف یا قربت الہیہ کی حقیقت. ایک طرف پوری کی پوری اللہ کے ذکر اور اذکار پر مشتمل ہے، یہ کرو. نفس انسانی میں جو خدا کی قرب کی صلاحیتیں ہیں، یہ بیدار ہوں گی، اللہ کے اور قریب ہو جاؤ گے. اور نفس انسانی میں خدا سے دور رکھنے کی جو صلاحیتیں، اس کو مجاہدے کے ذریعے حل کرنا ہے، مجاہدے کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ اس سلسلے کا سب سے بڑا نظریہ. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے حقیقی قرب کو اگر حاصل کرنا ہے تو ذکر الہی کے ساتھ مجاہدے کو بھی جمع کرنا. اللہ تعالی کی یاد کا جو دائرہ ہے، اس میں پھر دو چیزوں کو وہ کہتے ہیں کہ ایک تو اخلاص ہونا چاہیے کہ اللہ کو صرف اللہ ہی کی وجہ سے یاد کرے. اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی نیکی پر، کسی بھی اچھے کام پر، کسی معاوضے کی تمنا ہی نہ رکھی جائے. لینا تو بہت دور کی بات ہے، خواہش بھی پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ یہ چیز میں حاصل کروں. ایک ہیں خیالات اور ایک ہے عمل. آدمی اپنے خیالات کو ٹھیک کرنا چاہے پھر بھی کر لیتا ہے، آدمی اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا چاہے تو بھی کچھ کر لیتا ہے. ایک ہے خواہش، خواہش کو خدا کے مطابق بنا لے، اس سے بڑا مقام ہے ہی کوئی. اسے خواہش ہی پیدا نہ ہو معصیت کی، اسے خواہش ہی پیدا نہ ہو اللہ کی نافرمانی کی. وہ اتنا ڈرے خدا کی نافرمانی کی خواہش کرتے ہوئے کہ تصور سے بھی کانپنے لگے کہ اللہ میں بالکل نہیں، میں اس گناہ کے قریب بھی نہیں پھٹکوں گا. تصور سے بھی کانپنے لگے، اس سے بڑا مقام کوئی نہیں. یہاں یہ ہے مجاہدہ. اگر کوئی آدمی اس درجے پر پہنچ جائے کہ اسے تصور سے گھن آنے لگے گناہ کی اور اللہ کی نافرمانی کی، اس سے جتنا بھی مجاہدہ ہے نا بس اس کی انتہا ہے کہ خواہش بھی اللہ کی خواہش میں ڈل جائے کہ اللہ جو آپ چاہتے ہیں وہی ہوگا، جو آپ نہیں چاہتے میں نہیں کروں گا. یہ مجاہدے کی حد ہے، اور یہ اس سلسلہ محمدیہ میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجاہدہ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت، اور اللہ کی محبت میں بھی ایک چیز یہ ہے کہ انسان اخلاص اور شوق سے اللہ کی عبادت کرے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اچھی بات فرمائی، انہوں نے کہا کہ کسی نے پوچھا حضرت اخلاص کہاں سے سیکھا آپ نے، انہوں نے کہا بغداد کے ایک حجام سے، نائی سے. کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے جب طالب علمی میں تھا تو میرے بال بہت لمبے ہو گئے، تو میرے ایک استاد نے کہا کہ کل بال کٹوا کے آؤ، تو میرے پاس پیسے ہی نہیں تھے، کچھ تھا ہی نہیں، تو میں چلا گیا ایک نائی کی دکان پہ، وہ پہلے سے بال کاٹ رہا تھا، تو میں نے اس نے کہا کہ چچا اللہ کے لیے میرے بال کاٹ دیجیے، تو بڑا خوش ہوا، مجھے چوما، بٹھایا، کہا میرے بیٹے ذرا، تو فارغ ہو کے میرے سر کو چومتا تھا، پانی لگاتا تھا بالوں میں، اور بار بار کہتا تھا کہ سبحان اللہ، کوئی تو آیا ہے جو کام اللہ کے لیے کرنا ہو. تو بال کاٹے، بہت خوشی سے مجھے رخصت کیا. میں نے دل میں سوچا کہ رب کبھی پیسے میرے پاس آئے تو اس نائی کو ضرور دوں گا. وقت گزر گیا، میں جوان ہو گیا، وہ بوڑھا ہو گیا. ایک دن میں گیا، پیسے پہلی مرتبہ آئے تھے تو لے کے بڑی خوشی سے، تو انہوں نے ظاہر ہے کیا پہچانا اور کیا پتا، تو کہنے لگے کہ بیٹے کس لیے پیسے دے رہے ہو، کیا نام ہے؟ میں نے کہا جنید. ان کا اچھا، تو پیسے؟ میں نے کہا اس طرح ہوا تھا آپ نے میرے پاس. کہنے لگے کہ تم وہی جنید ہو جس کا شوہرا ہے بغداد میں، لوگ کہتے ہیں بڑا صوفی بن گیا. میں نے کہا جی میں وہی ہوں. کہنے کہ افسوس جنید، اتنے بڑے صوفی ہو گئے اور تمہیں ابھی تک یہی پتہ نہیں چلا کہ جو کام اللہ کے لیے کرتے ہیں اس کی اجرت مخلوق سے نہیں لیا کرتے. جنید کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، شرم کے مارے ڈوب گیا میں، گھڑوں پانی پڑ گیا مجھ پہ کہ افو، یہ ہے اخلاص کہ جو کام اللہ کے لیے کرتے ہیں اس کا اجر لوگوں سے نہیں لیا کرتے. ہمیں تو ایک مہینہ کمیٹی تنخواہ نہ دے تو ہم مسجد کی امامت بھی چھوڑ کے کہاں سے کہاں چلے جائیں. اخلاص اور شوق، شوق اللہ کے ذکر کا انتظار کرنا کہ کب ٹائم ہو رہا ہے، نماز کب پڑھنی ہے، اللہ کو یاد کب کرنا ہے. سلسلہ محمدیہ میں قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اصل ہے ان کے نزدیک سارے دین کی. وہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، اللہ میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں. ایاک نستعین، اللہ میں آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں. تو اتنا اخلاص ہونا چاہیے عبادت میں کہ وہ بندگی کا مظہر ہے خدا کی عبادت، اور مکمل طور پر اپنی محتاجی ہونی چاہیے کہ اے خدا، میں اپنی زندگی کے ایک ایک کام میں تیرا محتاج ہوں. تو عبدیت کا عروج، بندگی کا عروج کہ فنا ہو جائے آدمی میں، اپنے نفس اور غیر کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے. بڑے بڑے مشائخ کے ہاں یہ جو چیز مجاہدے اور اتنی محنتوں سے حاصل ہوتی ہے نا، ہم نے رائے پور کے سلسلے میں دیکھا، یہ بعض ایسے سعادت مند اور نیک لوگ تھے اور اتنے بڑے درجے کے مشائخ تھے کہ محض بیعت سے ہی یہ دولت مل گئی. کل جو وزارتوں اور سفارتوں کے لیے بھاگتا پھرتا تھا، محض شیخ کے ساتھ تعلق اور بیعت سے ہی یہ نوبت آ گئی کہ ان کا کچھ نہیں چاہیے. بے نفسی، فنائیت، بہت بڑی چیز. اس لیے ان کے نزدیک یہ جو سلسلہ محمدیہ ہے وہ کہتے ہیں اس کی بنیاد ہمارے نزدیک یہی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فقط تیری عبادت اور فقط تجھ سے مانگنا. حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا نا کہ دعا دین کا مغز ہے، دین کا اصل، دین کا اصل جوہر یہ دعا ہے. ہمیں دعا مانگنی نہیں آتی. جس شخص کو دعا مانگنی آ گئی نا، اس نے حقیقت میں اللہ کی معرفت پا لی. دیر تک اللہ سے دعائیں مانگنا، لمبی دعائیں مانگنا، اللہ سے اپنی ایک ایک حاجت کا ذکر کرنا، اور خاص طور پہ اللہ سے وہ چیزیں مانگنا جو خود اللہ نے کہا ہے مانگو. جب مانگنے دینے والا کہتا ہے کہ یہ مانگو اور پھر مانگنے والا کہتا ہے کہ یہ دے دیں، تو پھر درمیان میں رکاوٹ کیا رہی؟ کچھ بھی نہیں. وہ خود کہتے ہیں مانگو میں دوں گا، اور مانگنے والا کہتا ہے یہ دے دیں، تو اب ہے مسئلہ، پھر کیا رہ گیا؟ اس لیے وہ سارے ذکر اور اس کے مجاہدے میں دوسرا پہلو لاتے ہیں. کیوں کہتے ہیں کہ اللہ کی یاد، اس کا غلبہ، اور پھر اس غلبے کے تحت اللہ کو پکارنا. ایک ہے ذکر زبان سے کرنا، ایک آدمی ذوق اور شوق سے اونچی آواز سے اللہ تعالی کو پکارتا ہے، دونوں ٹھیک. وہ کہتے ہیں اس کا یہ ذوق اور شوق اسے اس بات پر لے آتا ہے کہ وہ اپنی آواز بلند کرے، دونوں ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے، اب دیکھو ان کی ایک ایک بات کتاب و سنت سے ملتی جاتی. حضور صلی اللہ علیہ مسجد میں تشریف لائے، صحیح احادیث میں حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیوں آہستہ آواز سے اللہ کو یاد؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول جس کو یاد کرتا ہوں وہ سنتا ہی ہے، وہ جانتا ہی ہے. میں ٹھیک ہے. عمر رضی اللہ عنہ اونچی آواز سے، اور میں تم، انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کو شوق سے، ذوق سے، اس طرح اپنے قلعہ ہوں مالک. دونوں ٹھیک کر رہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک. احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو اعمال ہیں نا، یہ دیکھ کے ایک فقیہ اور مفتی کا کام ہے کہ وہ یہ ذہن بنائے کہ لوگوں کے اعمال کو اچھی طرح سے اچھی سائڈ پہ دیکھے. ما من شیء قدم و اخر الا وقال فلا حرج. حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی کام کسی نے آ کے کہا، آپ نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کل تو مسلمان ہوا ہے، حج کے مسائل کی اسے کیا خبر ہے؟ تو میں اگر یہ کہہ دوں کہ تمہارا حج باطل ہو گیا اور تمہارا حج ہی نہیں ہوا، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ ما من شیء قدم و اخر، کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو کسی نے آگے پیچھے کر دی ہو. صحیح بعد میں کی، قربانی پہلے کر دی، قربانی بعد میں کی، احرام پہلے اتار دیا، کوئی چیز ہے. الا وقال فلا، آپ نے میں کوئی حرج نہیں، بھئی ہو گیا آج، ہو گیا آج. مجتہد اور فقیح جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے اعمال کو اس پیمانے پر بھی دیکھتا ہے کہ گرچہ یہ شریعت میں یہ چیز اس طرح سے جائز نہیں، لیکن جو حالات اس پہ آ گئے نا، یہ جائز ہے، یہ ٹھیک. اس کی بڑی تفصیل ایک جگہ ہم نے کی، اور اس میں ایک حدیث مختصر سی آپ سے عرض کرتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے اونٹنی دی کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں تو تم میری اس اونٹنی کا خیال رکھنا. بیمار ہو گئی، بیوی نے کہا اس کو ذبح کر لو، یہ مر جائے گی، نہ ہمارے کام کی ہے نہ اس کے کام کی رہے گی. وہ امانت چھوڑ گیا تو اسے بتا دیں گے. کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، کہ وہ مر گئی. اس نے کہا مر گئی ہے تو اس کی کھال اور اس کی چربی سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا نہیں، میں تو نہیں کرتا. وہ تقویٰ تھا ان کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان کی مالی حالت اتنی کمزور تھی کہ کچھ کھانے پینے کو نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مردار اونٹ کی چربی سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی کہ کھا سکتے. مردار کو کون حلال قرار دیتا ہے؟ لیکن حدیث میں یہ آیا ہے. اسی لیے یعنی اس حدیث کو ائمہ مجتہدین نے قبول کیا ہے، اور مجتہد جس حدیث کو قبول کر لے بہت بڑی چیز بن جاتی ہے. چاہے محدثین کہتے رہے کہ سند کے اعتبار سے یہ حدیث ایسی، اس کے متعلق، یہ خاص حدیث کے متعلق نہیں کہہ رہا، عمومی کہہ رہا ہوں کہ محدثین چاہے اعتراض کرتے رہے کہ فلاں راوی اور فلاں راوی، مجتہد نے اسے قبول کر لیا اور امت نے اس پہ عمل شروع کر دیا، اب ضعف اس کا ختم ہو، امت کے معمول میں آ گئی. اس لیے کوئی پکارتا ہے اللہ کو، اونچی آواز میں ذکر کرتا ہے، طریقہ محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، یہ بھی اللہ کی یاد ہے، وہ بھی اللہ کی یاد ہے. اور اس استعانت میں ایک ہے عالم غیب اور ایک ہے عالم شہود، دو جہان الگ الگ ہیں. اس طریقہ محمدیہ کے جتنے مشائخ تھے یہ عالم شہود کو ترجیح دیتے تھے عالم غیب پہ. غیب کی دنیا اعتقاد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور شہود کی دنیا مشاہدے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تجربے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، کہاں ہے اللہ، کس چیز سے پاک ہے، 10 سوال اٹھتے ہیں. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تعریف چیز کیا ہوتی ہے، اللہ کدھر ہے، کس بات پہ تعریف کر رہے ہو، یہ سب عالم غیب ہے، عالم الغیب والشہادہ. اللہ تعالی جاننے والا ہے غیب کا بھی اور شہادت کا بھی. اسی لیے یمنی ایک شیخ تھے، انہوں نے جب انکار کیا نا کہ اللہ کے لیے کوئی غیب ہی نہیں ہے، اوفو، حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ اتنے شدید غصے میں ہیں. انہوں نے پھر خط لکھا ہے اس پہ، انہوں نے کہا عبدالکبیر یمنی وہ کہتا ہے کہ اللہ عالم الغیب نہیں، کیونکہ اس کے لیے کوئی غیب ہی نہیں ہے، ہر چیز اس کے سامنے. کہا خدا خود کہتا ہے کہ عالم الغیب والشہادہ، اللہ غیب اور شہادت دونوں کا جاننے والا ہے، جو اللہ کہتا ہے وہ سچ ہے. اور پھر برسے ہیں شیخ عبدالکبیر، ان کا شیخ عبدالکبیر یمنی ہو یا ابن عربی، مارا بنس نہ بفس، ہمیں نصوص چاہیے کتاب و سنت کی، ہمیں فصوص الحکم نہیں چاہیے. بے اختیار رگ فاروقیم در حرکت میں آئے، بے اختیار میری فاروقیت کی رگ پھڑک اٹھتی ہے. فرصت تاویل تو جی نمی دا، اور مجھے اتنی فرصت ہی نہیں ملتی کہ میں اس کلام کی کوئی توجیہ کر سکوں. انہیں جانتے اللہ نے خود کہا ہے، ان قدر بس نہیں، اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم ان صوفیوں کو تانا نہ دیں، ان پہ تنقید نہ کریں. میں اشارہ معذور داریں اور انہیں معذور سمجھ کے چھوڑ دیں. بہت شدید جملے اس پہ لکھے شیخ عبد الکبیر یمنی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ بات لکھ دی تھی. تو اس پہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ، کمال حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا، بار بار کتاب و سنت کی طرف لوٹتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کی طرف آؤ. یہی طریقہ ہے محمدیہ کہ وہ کہتے ہیں جو بات ہم کہتے ہیں کتاب و سنت پہ لے جاؤ، اور عالم غیب پہ عالم شہود کو ترجیح دیتے ہیں. عالم غیب اس کا تعلق اعتقاد اور عقیدے سے ہے، اللہ ہے بالکل ٹھیک ہے، کہاں ہے، کس طرح سے ہے، یہ سارے سوالات غیب کے متعلق پیدا ہوتے ہیں نا. جب وہ عالم شہود میں آتا ہے تو عالم شہود میں اس کا، بشرطے کہ مسلمان ہو، مسلمان ہو تو عالم شہود میں جو سب سے بڑی چیز اسے سٹرانگ بیس جو اس کی قائم ہوتی ہے، جو اسے تقویت دیتی ہے، اس کا تجربہ ہے، اس کا مشاہدہ ہے. اور عالم غیب کے جتنے بھی مظہر ہیں وہ عقیدے ہیں، علم کلام ہے، عالم غیب کو تقویت ملتی ہے علم کلام سے، اللہ کی صفات کتنی ہیں، کون سی واجب ہیں، کون سی مخلوق، یہ وہ مخلوق سے تعلق رکھتی. اور ادھر عالم شہود میں یہ آتا ہے نا، جب صوفی بنتا ہے طریقہ محمدیہ میں، وہ کہتے ہیں یہاں علم کلام اور ساری بحثیں چھوڑ دو، تم اللہ کے سامنے اور اللہ تمہارے سامنے. وہ کہتے ہیں اب کوئی حجاب نہیں ہے تم میں اور اللہ میں. اور عالم شہود کے سب سے بڑے مظہر وہ تین گنتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو اس کا مظہر نماز ہے، جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو تم اللہ کے سامنے ہو، حق تعالی شانہ کو تم دیکھ رہے ہو اور اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جتنے بھی معاملات ہیں ان میں یہ تصور رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. زمین کی اس خرید و فروخت میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، سونے اور چاندی میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پیسے کی ٹرانزیکشن میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ احسان میں دو چیزیں ارشاد فرمائی نا، انت عبد اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، کاننا کتاؤ جسے تم اسے دیکھ رہے ہو. اللہ تعالی محبت کے ساتھ دیکھ رہا ہے، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھتا ہے، اللہ تعالی کا دیکھنا محبت کے ساتھ یہ عبادات میں، اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یہ معاملات. وہ کہتے ہیں کہ شہود میں سب سے پہلی چیز نماز ہے، کہ بندے اور اللہ کے درمیان جو حجابات ہیں یہ اٹھتے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ نماز ہے، نفل پڑھو. اب کر لو اس پہ جتنے اعتراضات کرنے ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. مطلب کسی کو کیا حرج کیا ہے؟ کوئی آدمی اگر فرض نماز کے علاوہ نفل پڑھتا ہے تو کیا کیوں روکنا ہے؟ وجہ یہ سارے صوفیاء نوافل نہیں، 100 نفل پڑھتے تھے روز، 150 پڑھتے تھے، 200 پڑھتے تھے. جنید بغدادی رحمت اللہ کے متعلق بہت لوگوں نے کیا 400 رکعتیں روزانہ پڑھتے تھے فرض نماز کے علاوہ. یہ سلسلہ محمدیہ کے بزرگ کہتے تھے. وہ کہتے تھے خدا کے ساتھ شہود کا عالم، اس کا سب سے بڑا مظہر یہ نماز ہے. نماز کو ٹھیک کرو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو، تم اللہ تعالی کے دربار میں کھڑے ہو، اسے دیکھ رہے ہو، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس مرتبہ احسان کی کیفیت کی نماز 2 رکعتیں بھی اگر کسی کو نصیب ہو جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کہ کوئی 2 رکعتیں ایسی پڑھ لے جس میں اللہ کے علاوہ اس کی توجہ کہیں نہ جائے تو اللہ اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کرتے. یہ 2 رکعتیں پڑھے کہاں سے؟ ایک سورت نہیں پڑھی جاتی اس طرح سے. وہ پھر کتاب و سنت کی طرف لوٹاتے ہیں، کہتے ہیں جو اصل ہے نا مغز، اصل جو شہد کے قطرے ہیں نا وہ چکھو، چینی سے کیا لینا اور دینا. کہتے ہیں اصل کی طرف آؤ. اس لیے اللہ کی بندگی کا سب سے بڑا مظہر اور یہ چیز وہ کہتے ہیں نماز. اور اس نماز میں جتنا قرب الہی حاصل ہوتا ہے یہ سب کا سب معراج ہے. اسی لیے تو مومنین کی معراج، اور اسی لیے تو معراج میں 5 نمازیں فرض قرار دی گئیں کہ سب سے زیادہ قرب الہی تمہیں اس نماز میں ملے گا. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ خلیفہ تھے، مولانا محب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے صاحب کشف لوگوں میں سے تھے، بڑے صاحب کشف لوگوں میں سے تھے. کشف کے ساتھ ضبط کہ اس کا اظہار نہ کرنا، اور کہیں محبت و تعلق ہو اس کا اظہار ایک الگ چیز ہے. یہ ان رائے پور والوں میں سے تھا، بہت ضبط اور بہت کشف. وہ خیر ایک الگ بات. حاجی محب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں ان کی عرض کریں، اب تو حاجی صاحب کو جاننے والا بھی کوئی نہیں رحمہ اللہ. حاجی محب الدین صاحب رحمت اللہ ایک دن بیٹھے ہوئے حجر اسود کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. وہ وقت ہی ایسا تھا, کون اس زمانے میں اتنے حج عمرے پہ جاتے تھے. ہم نے خود حرم شریف میں دیکھا 6 آدمی 5 آدمی طواف میں ہوتے تھے, 5-6 سے زیادہ آدمی کوئی نہیں تھا. ایک طواف میں 7-7 مرتبہ اطمینان سے بوسے لو, کھڑے رہو. تو جب سے یہ حرام مال امت میں زیادہ آیا ہے نا, تب سے جانے والے زیادہ ہو گئے. تو حاجی محب الدین صاحب رحمت اللہ تلاوت کر رہے تھے, ایک دم سے قرآن پاک کو بند کیا اور کہنے لگے یہ کون آیا ہے. تو ادھر ادھر دیکھنے لگے, لوگ بھی دیکھنے لگے. دیکھا تو حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ تشریف لائے, تو اٹھ کے گلے ملے اور کہا میں بھی تو کہوں کون حرم میں آیا ہے کہ سارا حرم اس کے نور سے بھر گیا. شیخ قرآن زکریہ صاحب رحمت اللہ کو ہم نے دیکھا مطاف میں, شیخ کیا مطاف میں آئے, پورا حرم نور سے چکمگا اٹھا. پھر ایسے لوگ تھے. پھر انہوں نے ایک دن عظمہ خلیل احمد صاحب رحمت اللہ سے پوچھا کہ حضرت کیسے, تو انہوں نے کہا کہ اب بس یہیں آ گیا ہوں اور ارادہ ہے کہ انتقال ہو تو جنت البقیع میں دفن. ان کا حضرت ابھی کہاں واپس جائیں, یہاں تو تباہی آنے والی ہے, یہاں تو بہت کچھ ہونے والا ہے, اور پھر جب وقت آئے گا میں آپ کو خود بلا لوں گا. حضرت واپس آ گئے. پھر اس کے بعد جو وہابیوں کی اور ترکوں کی آپس میں جنگیں اور یہ چیزیں ہوئی ہیں, پھر ایک دن خط آیا کئی سال کے بعد کہ حضرت اب آ جائیں. تو حضرت گئے اور 1.5 سال بعد انتقال ہو گیا. حاجی محب الدین صاحب رحمۃ اللہ نے ایک دن 2 رکعتیں ایسی پڑھ لی, بہت بہت خوش ہوئے اور مراقبے میں بیٹھ گئے کہ اللہ مجھے اس کا کیا اجر دے گا, پچھلی زندگی جو ہے اس کے سارے گناہ اب معاف ہو گئے ہوں گے. فرماتے تھے میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک حور عنایت فرمائی, لیکن تھی اندھی. یہ جیسے خواب کی تعبیر ہوتی ہے نا, کشف کی بھی تعبیر ہوتی ہے. تو میں اپنے شیخ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس چلا گیا تو میرا یہ کشف سن کے ہنسے اور فرمایا کہ غالباً آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی ہوگی. میں نے کہا جی حضرت. فرمایا پھر اندھی ملی. اور پھر کمال کی بات دیکھو, فرمایا دل نہ لگے تو بھی آنکھیں کھول کے سنت کے نماز مطابق نماز پڑھنا اس تمہاری نماز سے اچھی بات ہے. سنت کا اتباع ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند تو نہیں کر لیا کرتے تھے. اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ احیاناً کبھی کبھی آدمی کا جی جائے کوئی حرج نہیں اس میں بھی, لیکن اسے معمول بنا لینا یہ مکروہ ہے, یہ جائز نہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں. تو سلسلہ محمدیہ کے حضرات کہتے ہیں کہ سب سے اول درجے کی چیز جو عالم مشاہدہ میں غیب سے مشاہدے میں, مشاہدہ ہمیشہ قوی ہوتا ہے غیب سے. آپ نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ کیوں جلدی آ گئے, اجل تو. انہوں نے کہا اللہ میں نے جلدی کی چونکہ مصر سے نجات مل گئی تھی. اجل تو الیک ربی لترضا, اللہ اس لیے کہ آپ مجھ سے خوش ہوں, میں جلدی شوق میں ملاقات کے لیے آ گیا ہوں, محبت ہے تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو قوم ہے نا تمہاری, وہ گمراہ ہو گئی ہے اور انہوں نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی. یہ خبر تھی نا, غصہ آیا. اور یہاں جب آئے ہیں مشاہدہ ہوا کہ بچھڑے کی عبادت, تو اپنے بھائی کو پکڑ لیا حضرت ہارون علیہ السلام, اور اتنا شدید غصہ تھا. یہ اللہ کی توحید پر غیرت ہے. کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو خدا کی غیرت کی وجہ سے, خدا پر توحید اور خدا کے تعلق کی غیرت میں کوئی چیز چھوڑ دے اور پھر وہ چیز آ کر اس کے پاؤں نہ پکڑ لے. یہ عجیب بات. جتنے لوگوں نے جن چیزوں کو ٹھکرا دیا نا اللہ کی غیرت میں, ہم نے دیکھا اور پڑھا کہ انہی چیزوں نے آ کر ان کے پاؤں پکڑ لیے کہ حضرت ہمیں رکھ لیں. حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قضا کو وفات ہو گئی, زہر دے دیا گیا, ٹھیٹھ اردو میں کہیں تو مر گئے مگر نہیں قبول کیا قضا کو. انہوں نے کہا کیسے ممکن ہے کہ میں خدا کی کتاب کے خلاف فیصلہ کروں, میں جج بن جاؤں اور پرچی آئے کہ فلاں نے قتل کیا ہے, لہٰذا اس پہ ثابت ہے, لیکن اس کے باوجود آپ اسے سزا نہیں دیں گے, اللہ کے مقابلے میں ان کا حکم ماننا شروع کر دوں. ان کا یہ کیسے ممکن ہے, میں نہیں مانتا. اس ظلم پر جب احتجاج انہوں نے کیا تو جیل ہو گئی, شہادت ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. اس قضاء نے, محکمہ قانون نے, انصاف نے آ کے حنفیوں کے پاؤں پکڑ لیے کہ خدا کا واسطہ ہے کسی طرح حنفیت کو قضاءت میں رکھو. نتیجہ یہ کہ لوگ اپنے قاضی وقت کی پیروی کرتے تھے, مشرق سے مغرب تک, اسپین اور ان چیزوں تک, علاقوں تک حنفیت پھیلی. اب تک 1200 سال ہو گئے ہیں, ہر طرف حنفی فقہ کا عروج اور غلبہ ہے حنفیوں کا. پوری امت کا تینوں آئمہ کو ملا کر اتنا مجموعہ نہیں بنتا جتنے اکیلے حنفی ہیں. اللہ کی غیرت میں جو چیز چھوڑ دیتا ہے نا, وہ چیز پھر کہیں نہیں جاتی, پھر اسی دروازے پہ لوٹ آتی. اسی وہ کہتے ہیں کہ اصل اصول اللہ کے ساتھ عالم غیب اور مشاہدہ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب شرک دیکھا اپنی قوم میں تو بھائی کو پکڑ لیا, تو وہ غیب میں خبر دی گئی تھی کہ تمہاری قوم بچ رہے کے, اور یہ مشاہدہ ہے, اور مشاہدے میں غصے کا اظہار ہے, اللہ کے لیے غیرت ہے. اس لیے یہ سلسلہ محمدیہ میں وہ کہتے ہیں کہ عالم غیب سے نکل کے عالم مشاہدہ میں آؤ, اور عالم مشاہدہ میں سب سے پہلی چیز نماز ہے, جو اللہ کے ہاں حقیقی حضوری ہے. مراقبات میں جتنے بھی بڑے مراقبات ہیں, اللہ کے ہاں خیال کی حضوری ہے, اور وہاں خیال کا پروردگار ہے, اور یہاں حقیقت میں پروردگار ہے نماز میں, اور تمہاری حقیقت بھی حاضری میں ہو رہی ہے. یہ جتنے پردے بندے اور خدا کے درمیان ہیں, سب سے زیادہ وہ اٹھتے ہیں نماز. اسی لیے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نماز میں ہوتا ہوں تو اپنے لشکروں کو ترتیب دیتا ہوں. دوسری چیز جو اس سلسلے کے بزرگ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ عالم مشاہدہ میں آؤ. قرآن پاک کی ایک تلاوت یہ ہے کہ تم قرآن پڑھو, بس ٹھیک ہے, پڑھ لیا, ثواب ملا, بہت اچھی بات ہے, کوئی اس کی معاذ اللہ تحقیر نہیں, فقہ سے ثابت, کتاب و سنت سے ثابت. اور ایک یہ ہے کہ تم قرآن کریم کے معنی سمجھ کر پڑھو, یہ اوپر کا درجہ ہے, تدبر قرآن جسے کہتے ہیں. افلا یتدبرون القرآن, کیا انہوں نے قرآن پہ کبھی غور نہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں اس جہان سے اوپر کا جہان ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں تدبر, اس کو پڑھنا, تدبر کے ساتھ اس کو سمجھنا, یہ قرب الہی ہے, یہ مشاہدہ ہے. عالم مشاہدہ میں انسان چلتا ہے. اور اس سے بھی بلند تر چیز جس کی طرف وہ دعوت دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی بلند تر چیز یہ ہے جس کے بعد کسی چیز کا امکان نہیں, یہ ہے طریقہ محمدیہ. اس میں شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے بھی یہ لکھا, ان کا تعلق بھی ایک اسی سلسلے سے تھا. ان لکھا ہے کہ جس سے بلند تر سوچا ہی نہیں جا سکتا اور تصور بھی نہیں ہے, قرآن کریم کی تلاوت میں سالک اور قاری یہ سمجھنے لگے کہ اللہ خود مجھ سے پڑھتا ہے, سمجھنا بھی دشوار ہے. پھر وہ مثال دیتے ہیں اس کی, وہ کہتے ہیں درخت سے آواز آ رہی تھی نا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اننی انا اللہ, میں اللہ ہوں, لا الہ الا انا, میرے علاوہ کوئی نہیں, اور آواز آ رہی تھی نا فقلا نالیک, اور اپنے جوتے اتار, انک بالوادی المقدس, تو آپ پاک جگہ. وہ کہتے ہیں تلاوت اس طرح کرو جیسے اس درخت سے غیب سے آوازیں آ رہی تھی, موسیٰ علیہ السلام سن رہے تھے, اللہ تمہارے وجود سے خود اپنا کلام پڑھ رہا ہے. وہ کہتے ہیں تلاوت ہے جو قرب الہی کی طرف تمہیں لے کے چلے گی. اور تیسری چیز وہ کہتے ہیں دعا ہے. کہتے ہیں شدید اضطرار کی حالت میں جب تم پہ مشکلات کا انبار چھایا ہوا ہوتا ہے اور بے اختیار ہاتھ پھیلا دیتے ہو، اللہ کے اور تمہارے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا، یہی تجربہ ہے تمہاری انسانی زندگی کا، یہی وہ چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ تم غیب سے نکل کے مشاہدے میں آ گئے ہو، اگر دعا تمہیں کرنی آ گئی ہے تو تمہیں سب کچھ مل گیا. یہ تینوں چیزیں، خیال اور اس مراقبے سے نکل کر مشاہدات میں آ جاؤ. اور جب آدمی آہستہ آہستہ ان چیزوں پہ غور کرتا ہے تو خیالات بھی پاک ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی اعمال میں بھی رسوخ حاصل ہو جاتا ہے. آخری درجہ یہ ہے کہ اپنی خواہش کو اللہ کی خواہش کے تابع کر دے، بس چاہے ہی وہ جو وہ چاہتے ہیں. اس مقام سے آگے کچھ نہیں، پھر تو حیرت ہی ہے. آدمی کے دل میں اس چیز کی تمنا ہی پیدا نہ ہو جس سے وہ ناراض ہوتے ہیں. یہ خواہشات کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دینا دعا میں بندے کا اور اللہ کا اشتراک ہے کہ بندہ مانگتا ہے اور وہ دیتا ہے، اور خواہشات کو جب اس کے تابع کر دیتا ہے یہ مجاہدہ ہے. اس مجاہدے کو کرنا چاہیے کہ جو بھی خواہش اللہ کی مرضی کے خلاف جنم لینا، اس پہ اپنے نفس کو کھینچ کے رکھنا چاہیے، لگام دینی چاہیے. پھر ایک ایسا وقت آ جاتا ہے جب بندہ چاہتا ہی وہ چیز ہے جو وہ چاہتے ہیں، وہ داعیہ پیدا کرتے ہیں، ایک جذبہ پیدا کرتے ہیں انسان کے دل میں کہ یہ مانگو. وہ حیران ہوتا ہے کہ میں یہ کیا مانگوں گا، یہ کیا چیز ہے، یہ کیسے آئے گی، لیکن بے اختیار مانگنے لگتا ہے. وہ اللہ تعالی کی طرف سے اس شرف کا اظہار ہوتا ہے کہ تم اس مقام پہ پہنچے ہو کہ جو تم مانگو گے نا ہم پہلے سے تمہیں دینے کو تیار ہیں. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. یہ وہ چیز کہ اس کے دل میں خواہش خود ڈالتے ہیں کہ یہ مانگو. بندہ مانگتا ہے. امام یافی رحمۃ اللہ کا قصہ لکھا ہے کہ مشائخ کا ایک اجتماع تھا اور ہمارے ایک بزرگ تھے، ان پہ یہ حال کھلا کہ قبولیت کا لمحہ ہے، جو مانگے گا دیا جائے گا. تو میں سوچتا رہا میں خدا سے کیا مانگوں. اب میرا دل پوری طرف اس بات کی طرف متوجہ ہو گیا کہ اے اللہ ہاتھی کے گوشت سے بچا. میں حیران کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں نے اللہ تعالی سے دعا مانگی، میں نے کہا اللہ ہاتھی کا گوشت میں نہیں کھاؤں گا. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ حرام ہے، پتہ ہے، اور اس کے باوجود دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ ہاتھی کے گوشت سے بچا. تو بھی لمبا قصہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بحری جہاز میں حج کے لیے جا رہے تھے. حج کے لیے تو کیا پہنچنا تھا، جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور قریب ایک ساحل تھا، تختے پہ کچھ لوگ وہاں پہنچ گئے. اب بھوک سے مرتے کیا نہ کرتے، تو جو چند افراد پہنچے تھے کوئی چیز ہی نہیں مل رہی تھی، انہوں نے ہاتھی کو ذبح کر دیا، ہاتھی کے بچے کو، اور کھانا کھایا. اب مجھے یاد آیا کہ میں نے تو کہا تھا میں ہاتھی کو نہیں کھاؤں گا، تو میں نے ایک درخت کے پتے ابالے اور کھا لیے. میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا، اور سوئے ہوئے تھے اور ہتھنی آ گئی اور اس نے آ کے لوگوں کو سونگا، اور جس نے بچے کو کھایا تھا نا اس کے سینے پہ پاؤں رکھ دیا، سب مار دیا. میں نے ہاتھی کھایا نہیں تھا، مجھے اس نے اٹھایا اور سونڈ سے اٹھا کر کمر پہ ڈال دیا، تو میں چمٹ گیا اس سے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. اور وہ بھاگی ہے، اور ایسی بھاگی ہے کہ ایک بہت دور کے کسی مقام پہ پہنچ کے ایک جگہ جا کر مجھے اس نے پھینک دیا، اور میں گھبرایا ہوا تھا شدید، اور رات پوری گزر گئی اور اس مقام پہ صبح کی آزان کی آواز آئی تو میں نے نماز پڑھی اور پھر ایک جہاز دیکھا تو میں نے انہیں بتایا یہ حادثہ ہوا ہے تو ان کا ہمارے ساتھ چلو ہم حج پہ جا رہے ہیں. کہ جو اس مقام تک پہنچتا ہے نا اسے صحیح خبر مل جاتی ہے کہ وہ جو چیز اس کے ذہن میں ہوتی ہی نہیں اس کو ڈال دیا جاتا کہ اس کے لیے دعا مانگو. اس لیے کہ اس نے اپنی خواہشات کو قربان کیا ہوتا ہے نا, ایک مقام حاصل کیا ہوتا ہے, اس مقام پر پہنچ کر خدا اس کے ذہن میں خود سے ڈالتا ہے کہ یہ ہم سے مانگو ہم قبول کریں گے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ تم ہمارے کتنے قریبی آدمی ہو. یہ ہے اصل اصول سلسلہ محمدیہ کا. وہ کہتے ہیں اس کو کرو, اس کے لیے صرف تعلیم کی ضرورت ہے, کہیں مت جاؤ. اگر تمہیں کوئی نہیں مل رہا تو اپنی نماز کو ٹھیک کر لو, قرآن کریم کی تلاوت کو ٹھیک کرو, دعا کو ٹھیک طرح کرو, دعا میں جو مانگ رہے ہو اس کے مطابق وہ چیزیں اللہ سے مانگو جن چیزوں کے مانگنے کی خود اللہ نے کہا کہ یہ چیزیں مجھ سے مانگو وہ مانگو. اور نفس کا مجاہدہ وہ ایک کہ خواہش اس پہ قابو پاؤ, کنٹرول کرو, لگام کھینچ کے رکھو. جب اس مقام تک پہنچو کہ تمہاری کوئی خواہش اللہ کی اپنی خواہش کے علاوہ رہے ہی نہ تو پھر تم نے اس کے قرب کی منازل بھی طے کر لی اور اب اس راستے پر چل پڑے ہو جس کی منتہا جنت ہے اور خدا کا دیدار.